बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह आराफ की आयत 158 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली अरबाबी। सामीन, हमारी ये नशियात आप शार्टवेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलो हर्ट्ज़ और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahartv.ir। सामीन, हमारी नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दोपेश समात फरमाएंगे। اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد پھر پروگرام آس پاس پیش کیا جائے گا. پروگرام آس پاس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے, جس کے بعد پروگرام افکار و نظریات پیش کیا جائے گا, اور اقتصاد نامہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں, جس کے پاس عقل نہ ہو اس کے پاس ادب نہیں, اور جس کے پاس ہمت نہ ہو اس کے پاس مروت نہیں, اور جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں. عقل مندی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں, اور عقل کے ذریعے دونوں جہانوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے, اور جو عقل سے محروم رہ گیا وہ تمام چیزوں سے محروم رہ جائے گا. تو سامعین لیجیے, اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین, پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائے سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. جمہوریہ آذربائیجان کسی تیسرے کو اپنی سرحدوں سے غلط فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ دے, باکو کی حکومت کو ایران کی نصیحت. ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں وزیر کے قافلے کی گاڑیوں سے کسانوں کو کچل دینے کے واقعے کے بعد حالات کشیدہ, متعدد سیاسی رہنما حراست میں. پنڈورا پیپرز اسکینڈل سے پوری دنیا میں ہنگامہ, پاکستان اور ہندوستان کی بھی سیاسی و تجارتی شخصیات سمیت متعدد افراد کے نام شامل. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ جمہوریہ آذربائیجان کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دینا چاہیے کہ اس کی سرحدوں کا غلط استعمال ہو سکے. ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایران اور جمہوریہ آذربائیجان کے درمیان پیدا ہونے والے اختلاف کے بارے میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے فروغ کا عمل ہمیشہ آگے بڑھتا رہا ہے, اور ایران نے آذری برادری کے لیے اپنی کسی بھی قسم کی مدد سے دریغ نہیں کیا ہے. سعید خطیب زادے نے جمہوریہ آذربائیجان میں صہیونی اور داعشی عناصر کی موجودگی کے بارے میں کہا کہ جنگ کے آغاز سے اب تک اسی طرح کی رپورٹیں موصول ہوتی رہی ہیں, اور ہم نے باکو میں اپنے دوستوں کو باخبر بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مختلف اجلاسوں میں ہمارے دوستوں نے یہی اعلان کیا ہے کہ کسی دوسرے ملک کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے, اور پھر ہم نے اس سلسلے میں خود آذری حکام سے بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا. ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ باکو کو چاہیے کہ اپنے حکومتی فرائض پر عمل کرے, خاص طور سے ایسی حالت میں کہ دونوں ملکوں کے تعلقات بہتری کی طرف گامزن رہے ہیں. سعید خطیب زادے نے اسی طرح افغانستان کے بارے میں کہا کہ دہشت گردانہ کارروائیوں کے بارے میں ایران کا موقف ہمیشہ مستحکم رہا ہے, اور ہم نے ہر قسم کے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے اور یہ کہ افغانستان میں امن و استحکام کی کوششوں کو آگے بڑھائے جانے کی ضرورت ہے۔ ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے آپریشنل ضرورتوں کے مطابق ڈسٹرائز بنانے کا اعلان کیا ہے۔ ایران کی بحری فوج کے کمانڈر ایڈمیرل شہرام ایرانی نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ملک کی بحریہ اور دفاعی صنعت میں ڈسٹرائر کی تعمیر کا سلسلہ جاری رہے گا، کہا کہ ہم ڈسٹرائر بنانے کے شعبے کو خود کفیل کر چکے ہیں اور بحریہ کی آپریشنل ضرورتوں کے مطابق اس سلسلے کو جاری رکھا جائے گا۔ انہوں نے بحر اٹلانٹک سمیت دنیا کے دیگر اسٹریٹجک سمندروں میں ایرانی بحری بیڑوں کی موجودگی کے سلسلے میں کہا کہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم سمندر کے راستے دنیا میں کہیں بھی نہایت تیزی سے پہنچ سکتے ہیں اور موجود رہ سکتے ہیں۔ ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے ضلع لکھیم پور میں مرکزی وزیر کے قافلے میں شامل گاڑیوں سے احتجاج کرنے والے کسانوں کو کچل دیے جانے کے واقعے پر پورے ہندوستان، خاص طور پر یو پی میں سیاسی حالات بہت کشیدہ ہو گئے ہیں، جبکہ نئی دہلی میں بھی اس حرارت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے اپوزیشن رہنماؤں کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جبکہ مختلف پارٹیوں نے واقعے پر شدید احتجاج کیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے شمشاد کاظمی۔
اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری میں کسانوں کے جاری احتجاج میں اتوار کو ہونے والے تشدد میں 4 کسانوں اور 1 صحافی سمیت 9 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ مرنے والوں میں 3 افراد بی جے پی کے کارکن بھی بتائے جاتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ امور اجے مشرا تینی کے مبینہ طور پر کسان مخالف بیان کو لے کر کسانوں نے گزشتہ 25 ستمبر سے احتجاج شروع کر رکھا تھا۔ کسانوں کے اس احتجاج میں تشدد اس وقت بھڑک اٹھا جب ایک گاڑی نے مبینہ طور پر کسانوں کو رون ڈالا۔ کسانوں کا دعویٰ ہے کہ مذکورہ وزیر کے بیٹے آشیش کمار اپنے مسلح حامیوں کے ساتھ اس گاڑی میں سوار تھے۔ اطلاع کے مطابق مشتعل کسانوں نے کئی گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا ہے۔ اتر پردیش کے اسمبلی انتخابات سے پہلے رونما ہونے والے اس حادثے نے سیاسی رنگ اختیار کر لیا ہے اور اپوزیشن کی سبھی جماعتیں ریاست کی حکمراں بی جے پی پر حملے کر رہی ہیں۔ اپوزیشن کے لیڈر مہلوکین کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کے لیے لکھیم پور کھیری جانا چاہتے تھے، لیکن اتر پردیش کی حکومت نے ان لیڈروں کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پریانکا گاندھی اور سماج وادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو کو لکھیم پور جانے کی کوشش کے دوران حراست میں لے لیا گیا تھا۔ روکے جانے کے بعد اکھلیش یادو سڑک پر ہی دھرنے پر بیٹھ گئے تھے۔ اتر پردیش کے وزیر سدھارتھ ناتھ نے کہا کہ ریاستی حکومت اس معاملے کو سنجیدگی سے لے رہی ہے اور معاملے کی گہرائی سے تحقیق کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجرمین کو کڑی سزا دی جائے گی۔ انہوں نے اپوزیشن پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن لکھیم پور کھیری کی سیاسی سیاحت کرنا چاہتا ہے۔ چھتیس گڑھ کے وزیر اعلی بھوپیش بگھیل بھی لکھیم پور کھیری جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے طیارے کو لکھنؤ ہوائی اڈے پر اترنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ لکھیم پور کھیری کے سانحے کو لے کر دہلی میں بھی چوکسی برتی جا رہی ہے اور کئی شاہراہوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کے دھرنے بدستور جاری ہیں اور مشترکہ کسان مورچے نے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کو خط لکھ کر وزیر مملکت برائے داخلہ امور اجے مشرا کو ہٹانے، ان کے بیٹے کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرنے اور اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایس آئی ٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
دنیا بھر کی اہم شخصیات کے خفیہ مالیاتی معاملات پر بڑی بین الاقوامی تحقیق مکمل ہوئی جو پینڈورا پیپرز کے نام سے جاری کی گئی۔ اس اسکینڈل میں پاکستان اور ہندوستان کی بڑی بڑی شخصیتوں کے نام سامنے آئے ہیں۔ عالمی میڈیا سے ملنے والی رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ڈیٹا کلیکشن اور اشتراک کے حوالے سے پینڈورا پیپرز پاناما پیپرز سے بہت بڑے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ممکنہ طور پر یہ دنیا صحافت کی تاریخ میں کی جانے والی اب تک کی سب سے بڑی تحقیق ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹ پر اپنے بیان میں پینڈورا پیپرز اسکینڈل کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پینڈورا پیپرز میں اشرفیہ کی غیر قانونی طریقے سے حاصل کی گئی دولت کو ایکسپوز کرنے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میری دو دہائیوں پر مشتمل جدوجہد یہ کہتی ہے کہ ممالک غریب نہیں ہوتے، دراصل کرپشن غربت کا سبب بنتی ہے۔ پیسہ لوگوں پر نہیں لگایا جاتا، وسائل کی چوری قدر میں کمی کا باعث بنتی ہے اور غربت کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی اموات ہوتی ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ میری حکومت پینڈورا پیپرز میں سامنے آنے والے تمام پاکستانیوں کی تحقیقات کرے گی اور کسی بھی شہری کی کرپشن ثابت ہوئی تو تادیبی کارروائی کریں گے۔ عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ماحولیاتی آلودگی کی طرح اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائے۔ خیال رہے کہ صحافیوں کی عالمی تنظیم ICIJ تاریخ کے سب سے بڑے مالیاتی اسکینڈل پینڈورا پیپرز کو سامنے لے آئی، جن میں دنیا بھر کے متعدد سربراہان مملکت، سیاستدانوں، صنعتکاروں، بیوروکریٹس، ریٹائرڈ افسران کی آف شور کمپنیاں نکل آئیں۔ ان افراد میں 700 پاکستانی بھی شامل ہیں جن کی آف شور کمپنیاں ہیں۔ ان افراد میں شامل نمایاں ناموں میں وزیر خزانہ شوکت ترین، سینیٹر فیصل واوڈا، وفاقی وزیر مونس الہی، پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن جیسے لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں۔ اپوزیشن جماعت پیپلز پارٹی نے سوال کیا ہے کہ کیا وزیر اعظم اپنے قریبی ساتھیوں کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔ پینڈورا پیپرز اسکینڈل میں ہندوستان کی بھی کئی شخصیات کے نام سامنے آئے ہیں۔ افغانستان کی ایک بین الاقوامی صحافی کو جو اس ملک کے قومی ٹیلی ویژن میں بھی کام کر چکا ہے، صوبے ننگرہار میں قتل کر دیا گیا۔ افغانستان کے بین الاقوامی صحافی سید معروف سادات کو ننگرہار میں حملہ کر کے قتل کر دیا گیا، جبکہ ایک دوسرے واقعے میں ایک فوجی اور دو طالبان اہلکار ہلاک ہو گئے۔ ابھی تک کسی شخص یا گروہ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ گزشتہ روز کابل میں ایک اسٹیڈیم کے ثقافتی شعبے کے سربراہ جعفر حیدری کا گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ اس طرح کے واقعات کے باوجود طالبان نے وعدہ کیا ہے کہ جرائم کے ذمہ دار عناصر کا پتہ لگا کر ان پر مقدمہ چلایا جائے گا اور قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ ایڈنا کی رپورٹ کے مطابق شمالی افغانستان میں واقع صوبے جوزجان کے ضلع آخچے کے ایک شادی ہال میں ہونے والے دھماکے میں دلہن سمیت 4 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ کئی افراد زخمی ہو گئے۔ طالبان نے افغان دارالحکومت کابل کے مضافات میں داعش کے خلاف کارروائی کر کے اس کے خفیہ ٹھکانے کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اعلان کیا ہے کہ داعش کے خلاف کامیاب کارروائی میں اس کے خفیہ ٹھکانے کو پوری طرح تباہ اور اس کے کئی افراد کو قتل کر دیا گیا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے ہلاک ہونے والے داعش دہشت گردوں کی دقیق تعداد نہیں بتائی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ سوشل میڈیا پر کابل کے اطراف میں ہونے والے دھماکے سے لگنے والی آگ کے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد افغانستان میں اس قسم کی رپورٹیں عام ہو گئی ہیں۔ اتوار کو طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی والدہ کی تعزیت کے پروگرام کے دوران مسجد میں دھماکہ ہوا تھا جس میں 12 افراد مارے گئے تھے۔ اب تک کسی بھی شخص یا گروہ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ یمن کے صوبے معرب میں لڑائی ختم کرنے کے سلسلے میں یمنی قبائل نے یمن کی نیشنل سولوشن حکومت کے نگران اعلی عبد المالک بدر الدین الحوثی کے منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین اختر۔
العالم نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق صوبہ مغرب کے یمنی قبائل نے پیر کے روز ایک بیان میں یمن کے صوبہ مغرب میں جھڑپوں کا سلسلہ ختم کرنے کے سلسلے میں انصار اللہ کے سربراہ عبد الملک بدر الدین الحوثی کے منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ یمنی قبائل کا کہنا ہے کہ جنگ و خوریزی ختم کرنے کے بارے میں یمنی عوام کی تحریک کے سربراہ کا منصوبہ یمن کے قومی مفاد میں ہے۔ یمنی قبائل کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کے بعد اب باری ان ممالک کی ہے جنہوں نے سعودی اتحاد میں شامل ہو کر یمنی عوام کو خاک و خون میں غلطہ کیا اور یمن کو مسلسل جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے نگران اعلیٰ عبد الملک بدر الدین الحوثی کے منصوبے سے یمنی قبائل میں نہ صرف جنگ کے خاتمے کی امید پیدا ہوئی ہے بلکہ ان میں جوش و جذبہ بھی بڑھا ہے۔ دوسری جانب جنگ یمن کے دلدل میں پھنسنا سعودی عرب نجات حاصل کرنے کے لیے امریکہ سے مذاکرات پر مجبور ہو گیا ہے۔ ایرنا نیوز نے رویٹرز کے حوالے سے خبر دی ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ یمن میں جاری جنگ کے خاتمے کے مقصد سے وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ سعودی وزیر کا یہ بیان یورپی یونین کے خارجہ امور کے سیکرٹری جوزف بوریل سے ملاقات کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہے۔ اس سے قبل گزشتہ ہفتے منگل کے روز امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیوان نے سعودی حکومت کے ولی عہد محمد بن سلمان سے ریاض میں ملاقات اور یمن کے موضوع پر گفتگو کی تھی۔ جیک سالیوان نے اسی طرح سعودی حکومت کے نائب وزیر دفاع خالد بن سلمان، وزیر داخلہ عبدالعزیز بن سعود بن نایف اور نیشنل گارڈز کے وزیر عبداللہ بن بندر سے بھی ملاقات کی تھی۔ دراصل جہاں یمن کی نیشنل سالویشن حکومت نے صوبہ مغرب میں بعض دیگر علاقوں میں جنگ ختم کرنے کی بات کی ہے، وہیں جارح سعودی اتحاد نے الحدیدہ اور یمن کے دیگر صوبوں پر ایک بار پھر جارحیت کی ہے اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے واشنگٹن کی خارجہ پالیسی سے متعلق اپنی پہلی تقریر میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ جنگ یمن کے خاتمے کے در پہ ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب، امریکہ اور دیگر عرب و غیر عرب ممالک کے ساتھ مل کر 5 مارچ 2015 سے یمن میں جارحیت کر رہا اور اس دوران اس کے براہ راست حملوں میں کم از کم 20,000 یمنی شہری شہید جبکہ 10,000 زخمی ہو چکے ہیں۔
اور آخر میں یہ خبر کہ ایرانی پہلوانوں نے کشتی کے عالمی مقابلوں میں اپنی فاتحانہ کارکردگی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اب تک سونے کے 2 تمغے حاصل کر لیے۔ امیر حسین زارے نے ایران کے لیے تاریخ رقم کی اور ہیوی ویٹ کشتی عالمی چیمپئن شپ کے مقابلوں میں 32 سال بعد سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ ناروے میں جاری گریکو رومن اور فری اسٹائل کشتی کی عالمی چیمپئن شپ میں امیر حسین زارے نے فری اسٹائل میں 125 کلو گرام کی کیٹیگری میں جارجیا کے گنو پیٹریا شویلی کو ہرا کر سونے کا تمغہ جیت لیا اور یوں ان مقابلوں کی ہیوی ویٹ کیٹیگری میں اپنے ملک ایران کے لیے 32 سال کا پہلا تمغہ حاصل کیا۔ اس سے پہلے ایران کے دوسرے مایہ ناز پہلوان حسین یزدانی نے بھی 86 کلو گرام کی کیٹیگری میں اپنے امریکی حریف کو ہرا کر اوسلو میں ہونے والے کشتی کے عالمی مقابلوں میں ایرانی ٹیم کی جانب سے پہلا سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ حسن یزدانی اپنی شاندار اور ماہرانہ کشتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے امریکی حریف کو 6-2 سے شکست دینے میں کامیاب رہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تخوی، اور اس وقت اسٹوڈیو میں سیاسی گفتگو کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں سلام عرض کرتے ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، عراق میں 10 اکتوبر کو پارلیمانی انتخابات منعقد ہو رہے ہیں، عراق کے ماضی اور حالیہ انتخابات میں بنیادی فرق کیا ہے اور اس وقت سیاسی جماعتوں کے اہم سلوگن اور نعرے کیا ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں عراق کے انتخابات اب بہت ہی قریب ہیں, 10 اکتوبر کو ہیں اور چند دن باقی ہیں, اور اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ علماء نے بھی تاکید کی ہے, سیاسی جماعتیں بھی پوری طرح ایکٹیو ہیں, حکومت بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ ان انتخابات کو آزادانہ اور منصفانہ انداز سے انجام دے. اور یہ جو خدشات تھے کہ ماضی کی طرح پھر انتخابات تاخیر کا شکار ہو جائیں گے, پوسٹ پون ہو جائیں گے, تو ابھی تک کی جو خبر ہے, اچھی خبر یہ ہے کہ یہ انتخابات اپنے مقررہ وقت پہ ہو رہے ہیں, اور ناظرین اور سامعین اور ہمارے جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں ان کی خدمت میں بھی ہم یہ عرض کرتے چلیں کہ بنیادی طور پہ عراق کے جو انتخابات کا جو انداز ہے وہ تھوڑا سا اس دفعہ یعنی 2018 اور 2014 کی نسبت کچھ تبدیلی آئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ 329 اراکین جو ہیں انتخاب ہونے اس الیکشن میں, اور اس کے لیے تقریباً 3249 امیدوار مرد امیدوار میدان میں ہیں, 951 خواتین ہیں, اور جو ٹوٹل پولنگ اسٹیشن موجود ہیں اس وقت وہ 8273 کے قریب پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں, اور اس کے لیے تقریباً 2.5 لاکھ کی فورس جو ہے وہ تعینات کی جائے گی, اور ابھی سے سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ کر دیے گئے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ تقریباً اقوام متحدہ کے زیر نگرانی مبصرین کی ایک تعداد بھی موجود ہوگی کہ جو ان انتخابات کو دیکھے گی اور اس کا جائزہ لے گی. تقریباً 800 کے قریب آبزرور مبصرین جو ہیں وہ عراق میں پہنچ رہے ہیں کہ جو اس پورے الیکشن کو مانیٹر کریں گے. البتہ ماضی میں 2018 میں بھی کچھ افراد آئے تھے دوسرے ممالک سے اور یونائٹڈ نیشن کی طرف سے, لیکن اس وقت ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ صرف یہ تھا کہ سیکیورٹی کے عنوان سے کتنے انتظامات اچھے ہیں انتخابات میں, ان کو باقی جو ٹیکنیکل چیزیں تھیں انتخابات سے متعلق جو چیزیں تھیں ان سے ان کا کوئی تعلق یا اس کے بارے میں ان کا کوئی جائزہ یا اس پہ تجزیہ نہیں تھا. اس دفعہ پورے الیکشن کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ خوبیاں خامیاں الیکشن کے نظام سب کے بارے میں یہ 800 مبصرین انتخابات کے بعد اپنی رائے دیں گے کہ یہ انتخابات کس انداز سے انجام پایا ہے. اور ایک اور چیز بھی سامعین کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ جو ایک بڑی تبدیلی ماضی کے انتخابات کے عنوان سے ہے, جو 2018 یا 2014 پہلے یہ ہوتا تھا کہ پورے مثلاً 18 صوبے ہیں عراق کے, تو ہر صوبے کے اندر ایک الائنس جو تھے وہ اپنی اپنی فہرست جاری کر دیتے تھے, تو لوگ اس فہرست پہ ووٹ دیتے تھے. لیکن اس دفعہ یہ تبدیل کیا گیا ہے کہ ان 18 صوبوں کو تقریباً 83 انتخابی حلقوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے, یعنی اب یہ انتخابی حلقے ہوں گے اور ہر حلقے میں مختلف کینڈیڈیٹس ہوں گے. یعنی اب جو پہلے جیسے ہوتا تھا کہ ایک صوبے کے اندر ایک انتخابی فہرست جاری کر دی جاتی تھی کہ یہ فلاں اتحاد ہے, یہ فلاں الائنس ہے, اور اس الائنس کو جو ہے وہ ووٹ دینے ہیں, اور پھر اس ووٹس کے نسبت جو ہے وہ افراد جو ہیں وہ اسمبلی میں جاتے تھے. لیکن ابھی اس دفعہ انہوں نے ایک بڑی تبدیلی کی ہے کہ اب انتخابی حلقہ جدا ہوگا, ہر جدا حلقے میں جو ہے وہ خود مختلف جماعتوں کے اور مختلف الائنس کے کینڈیڈیٹس ہوں گے اور عوام ان کو رائے دیں گے. یعنی یہاں پہ اب کینڈیڈیٹس کی اپنی صلاحیتیں اور اپنی شہرت اور اپنا اس کا تجربہ بھی اہمیت اختیار کر گیا ہے. پہلے فرد کی اہمیت نہیں تھی, صرف پارٹی اور انتخابی فہرست کی اہمیت تھی, اب فرد بھی میٹر کرے گا. اگر فرد فعال ہے سیاسی لحاظ سے, اس کے علاقے میں یعنی اپنے انتخابی حلقے میں کوئی حیثیت ہے, تو اس کو زیادہ ووٹ پڑیں گے. تو ایک تبدیلی تو اس انداز سے جاری ہوئی ہے کہ بجائے انتخابی فہرستیں جاری کرنے کے اب فرد کے نام ہوں گے اور افراد کو ووٹ دیا جائے گا. البتہ اس وقت جو تقسیم ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ تقریباً 83 انتخابی حلقے ہیں, ان میں سے بغداد میں چونکہ سب سے بڑی آبادی ہے, تو خود بغداد کا جو ایریا ہے اس میں بھی 17 انتخابی حلقے, یعنی بغداد کے 17 کینڈیڈیٹس ہوں گے کہ جو پارلیمنٹ میں پہنچیں گے. اس سے ایک چیز جو زیادہ واضح ہو کے سامنے آئے گی کہ پہلے صرف جو ہے وہ لوگ ہی امیدوار بن سکتے تھے جو کسی نہ کسی پارٹی کا حصہ ہوں یا کسی نہ کسی سیاسی اتحاد کا حصہ ہوں، وہاں پہ آزاد امیدوار کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی. اب نئے سسٹم کے تحت آزاد امیدوار بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں. اسی وجہ سے ماضی میں تو کوئی آزاد امیدوار نہیں ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ جو ابھی تک فہرست آئی ہے 789 آزاد امیدوار ہیں کہ جو مختلف حلقوں سے انتخابات لڑ رہے ہیں. ایک تھوڑی سی تفصیل یہ بھی اپنے سامعین کی معلومات کے لحاظ کرتے چلیں کہ یہ جب جو سسٹم میں تبدیلی آئی ہے اس سے امیدواروں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے. مثلا 2018 میں جو انتخابی فہرستوں کے عنوان سے جو ٹوٹل امیدوار تھے وہ 7367 امیدوار تھے، لیکن 2021 کے انتخابات میں یہ تعداد کم ہو کے 3249 رہ گئی ہے، چونکہ اس کے اندر اب وہ پارٹی لسٹ نہیں ہے بلکہ افراد کو ووٹ دیا جائے گا. البتہ یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس میں 951 خواتین بھی ہیں کہ جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں. 2014 کے الیکشن میں اور اس کے بعد کے الیکشن میں تقریباً 27 مختلف سیاسی اتحاد الیکشن میں شریک تھے، اور ان 27 اتحادوں میں تقریباً 250 سیاسی جماعتیں تھیں کہ جنہوں نے مل کے یہ 27 اتحاد بنائے تھے الیکشن کے لیے. لیکن 2021 کے اس میں اس وقت 21 انتخابی اتحاد شرکت کر رہے ہیں، اور سیاسی جماعتوں کی جو تعداد ہے وہ 167 ہے. اب اس سے یہ بھی ایک آسانی ہو گئی ہے کہ جو الائنس کی تعداد کم ہونے سے اور سیاسی جماعتوں کی تعداد کم ہونے سے عوام کے لیے ووٹ ڈالنے کے عنوان سے آسانی رہے گی، اور وہ اپنے بہتر اس کا انتخاب کر سکیں گے. ایک سوال جو آپ نے کیا کہ اس طرح اس وقت کے جو الیکشن ہیں اس کے سلوگنز اور نعرے کیا ہیں، تو دو تین الائنس کے تو بڑے واضح طور پہ وہ ایک تو بیرونی مداخلت کی سخت مخالفت کر رہے ہیں، اور بالخصوص جو گزشتہ 2018 کے الیکشن میں جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے یا جو پارلیمنٹ کے اندر جن کی اکثریت تھی جس الائنس کی صدر گروپ کی، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہم امریکہ، اسرائیل اور بیرونی قوتوں کے وجود کو برداشت نہیں کریں گے، اور امریکی انخلاء پہ بھی ان کا بہت زیادہ زور اور تاکید ہے. اسی طرح صدر گروپ نے جو ہے اپنے نعروں میں کرپشن کا خاتمہ، ایک جو بدعنوانی اور جو مختلف اداروں کے اندر کرپشن اور بدعنوانی اور اس طرح کی خرابیاں ہیں، انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ جب انتخابات جیت کے آئیں گے تو ہم ایک تو بیرونی مداخلت کو مینیمائز کریں گے، دوسرا اس کرپشن کو خاتمہ کریں گے کہ اس نے اندر سے عراق کے سسٹم کو کھوکھلا کر دیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ صدر گروپ کی طرف سے جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم عوام کے اندر اتحاد و یکجہتی کو فروغ دیں گے تاکہ ملک کو لسانی بنیادوں پہ یا مسلکی بنیادوں پہ تقسیم نہ کیا جائے، چونکہ امریکہ کی اسرائیل کی ماضی میں بھی یہ کوشش رہی ہے اور اب بھی وہ اس میں کوشش ہیں کہ اس عراق کو مسلکی بنیادوں پہ تقسیم کر دے یا لسانی بنیادوں پہ تقسیم کر دے. لہذا تمام جو بڑی جماعتیں ہیں، بڑے الائنس ہیں، ان کا بھی یہ نعرہ ہے کہ ہم اتحاد و یکجہتی کو فروغ دیں گے اور ایک متحدہ عراق کی بات کر کے وہ اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس سیاسی گفتگو کے لیے. ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں، اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا.
جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آس پاس، لیکن پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 12 مہر، 27 صفر اور 4 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. ستائیس سفر سن 209 ہجری قمری کو عظیم مسلمان عالم اور محدث ابن ماجہ ایران کے شہر قزوین میں پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم اپنے آبائی وطن میں مکمل کرنے کے بعد مختلف اسلامی علاقوں کا سفر کیا اور عظیم علماء سے احادیث سنی، پھر ان احادیث کو اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں جمع کیا. یہ کتاب اہل سنت کی حدیث کی معتبر کتب صحائف ستہ میں شامل ہے. ابن ماجہ نے سن 273 ہجری قمری میں وفات پائی. چار اکتوبر سن 1582 عیسوی کو گریگورین کیلنڈر نافذ ہوا. موجودہ عیسوی کیلنڈر کو 1582 سے پہلے جولین کیلنڈر کہا جاتا تھا. اس کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ یہ کیلنڈر 45 قبل مسیح میں جولیس سیزر نے رائج کیا تھا. یہ کیلنڈر بغیر کسی رد و بدل کے سن 1582 تک پورے یورپ میں رائج رہا. جولیس سیزر نے ہر چوتھے سال میں ایک دن کا اضافہ کر کے ہر چوتھا سال 366 دن کا استعمال کیا، لیکن اس سے ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ سال کی لمبائی حاصل سال سے 11 منٹ 14 سیکنڈ کم ہو گئی، اور اس طرح سن 1582 تک تقریباً 10 دن کا فرق پڑ گیا۔ سن 1582 میں پوپ گریگوری 13 نے کیلنڈر پر نظر ثانی کی اور یہ 10 دن کیلنڈر سے حذف کر دیے گئے۔ یہ تبدیلی 4 اکتوبر سن 1582 کو عمل میں لائی گئی اور 4 اکتوبر 1582 کی اگلی تاریخ 15 اکتوبر 1582 قرار دی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ اصول بھی نافذ کیا گیا کہ آئندہ اس غلطی کے امکان کی روک تھام کے لیے صدی کا صرف وہ سال لیپ سال ہوگا جو 400 سے تقسیم ہوتا ہو۔ سن 1582 میں یہ تبدیلی اٹلی، فرانس، پرتگال اور اسپین نے قبول کر لی، تاہم برطانیہ اور اس کے مقبوضات میں، جن میں ہندوستان اور امریکہ بھی شامل تھے، یہ تبدیلی سن 1752 میں اختیار کی گئی اور 2 ستمبر سن 1752 کی اگلی تاریخ 13 ستمبر سن 1752 قرار دی گئی۔ چار اکتوبر سن 1830 عیسوی کو بیلجیم نے آزادی حاصل کی۔ بیلجیم 18ویں صدی کے اوائل سے آسٹریا کے زیر انتظام تھا اور اسی صدی کے اواخر میں فرانس نے اس پر قبضہ کر لیا، لیکن یورپی حکومتوں کے ہاتھوں نیپولین بوناپارٹ کی شکست کے بعد بیلجیم اور ہالینڈ نے ایک کونسل تشکیل دی۔ اس اتحاد کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ بیلجیم نے ہالینڈ کے خلاف شورش کر دی۔ بیلجیم کے عوام کیتھولک فرقے جبکہ ہالینڈ کے عوام پروٹیسٹنٹ فرقے کے پیرو تھے۔ اس شورش کے بعد بیلجیم کے عوام نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ بیلجیم پر ہالینڈ کا حملہ بھی فرانس اور برطانیہ کی مداخلت کے باعث ناکام رہا۔ بیلجیم کا رقبہ 30,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ چار اکتوبر سن 1957 عیسوی کو سابق سوویت یونین کے سائنسدانوں نے پہلا مصنوعی چاند کامیابی سے خلا میں بھیجا اور اس طرح فضا کی تسخیر کا دور شروع ہوا۔ اسپوتنک اول نامی اس مصنوعی چاند نے 92 دن میں 1400 بار زمین کے گرد چکر لگایا اور خلا سے زمین پر پہلی بار ریڈیائی پیغام بھیجے۔ اس مصنوعی چاند کا وزن 83 کلوگرام جبکہ قطر 85 سینٹی میٹر تھا اور اس میں 2 ریڈیو ٹرانسمیٹر بھی نصب تھے۔ چار اکتوبر سن 1963 عیسوی کو بحیرہ کارائیب میں زبردست طوفان آیا، جس کی وجہ سے وسطی بحر اوقیانوس میں واقع بحیرہ کارائیب کے جزائر اور بندرگاہوں کی تمام تنصیبات تباہ ہو گئیں۔ اس ہولناک اور تباہ کن طوفان کی رفتار تقریباً 150 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی اور 6,000 سے زیادہ افراد اس طوفان میں ہلاک ہوئے۔ چار اکتوبر سن 1966 عیسوی کو لیسوتھو نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ آزادی سے پہلے لیسوتھو کا نام باسوٹو لینڈ تھا اور یہ سن 1884 سے برطانیہ کی نو آبادی تھا۔ اس پر برطانیہ کا قبضہ سن 1966 تک جاری رہا۔ آخرکار 4 اکتوبر 1966 کو اس نے مکمل آزادی حاصل کر لی۔ لیسوتھو کا رقبہ 30,355 مربع کلومیٹر ہے اور بر اعظم افریقہ کے جنوب میں واقع ہے۔ با بارہ مہر سن 1375 ہجری شمسی کو ایرانی مصنف اور مترجم پروفیسر ڈاکٹر مرتضیٰ اسعدی کا انتقال ہوا. انہیں ادبی و اسلامی کتابوں کے ترجمے میں انتہائی مہارت حاصل تھی. انہیں عربی اور انگریزی زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا. اسی بنا پر انہوں نے ان زبانوں سے فارسی میں جو کتابیں ترجمہ کیں وہ سلیس اور رواں ہیں. ڈاکٹر مرتضیٰ اسعدی نے بہت سے کتابیں اور مقالے بھی تحریر کیے. ان کی کتابوں میں جنگہائے صلیبی، جہان اسلام اور آغاز مطالعات اسلامی در غرب خاص طور سے قابل ذکر ہیں. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے.
سامعین، پروگرام آس پاس لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم علاقے میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کے حوالے سے عرائض پیش کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سمین، عراق کی حمایت سے موسوم ایک روزہ بغداد اجلاس اگست کے مہینے میں 9 ملکوں من جملہ فرانس، ایران، مصر، سعودی عرب، ترکی، قطر، اردن، کویت، متحدہ عرب امارات کی شرکت کے ساتھ منعقد ہوا. اس اجلاس میں فرانس، قطر، اردن اور مصر کے سربراہان مملکت اور کویت، متحدہ عرب امارات کے وزراء اعظم اور ایران، ترکی اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ نے شرکت کی. عراق کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ اس اجلاس کا مقصد و ہدف علاقائی کشیدگی کو کم کرنا اور اسی طرح عراق کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری کا حصول ہے. اس درمیان عراق کے وزیر اعظم مصطفی القاظمی نے کہا ہے کہ اس اجلاس میں شریک 6 ملکوں کے درمیان دوستی کے لیے راہ ہموار ہوئی ہے. اس اجلاس کی سائیڈ لائن میں ایران، سعودی عرب، مصر اور قطر کے حکام نے ملاقاتیں کی ہیں. القاظمی نے مزید کہا کہ اس کے علاوہ بھی کئی ملاقاتیں اور گفتگو ہوئی ہیں جن کو خفیہ رکھا گیا ہے. بغداد اجلاس میں ایک اہم مسئلہ موجود تھا اور وہ یہ کہ القاظمی حکومت نے شام کو اس اجلاس میں شرکت کی دعوت نہیں دی تھی. کہا جا رہا ہے کہ فرانس کی مخالفت کی وجہ سے القاظمی حکومت نے شام کو اس اجلاس میں شرکت کی دعوت نہیں دی. اس حوالے سے مصطفی القاظمی نے کہا کہ اگر شام اس اجلاس میں شرکت کرتا تو بعض ممالک اس اجلاس میں شرکت سے گریز کرتے. بغداد اجلاس میں فرانس کے صدر کی موجودگی بھی ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جو مورد توجہ قرار پایا ہے. فرانس کے صدر امانوئل ماکرون اس سے قبل 4 اگست 2020 کے دھماکوں کے بعد لبنان کے 2 دورے کر چکے ہیں، جس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ فرانس مغربی ایشیا میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانا چاہتا ہے. عالمی تعلقات کے شعبے کے ممتاز تجزیہ نگار رحمان قہرمان پور نے بغداد اجلاس میں فرانس کی موجودگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایسے میں ہے کہ اس حوالے سے یورپی یونین کے سرگرم ہونے کے سب منتظر تھے، لیکن یورپی یونین نے کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا. جرمنی نے بھی علاقے میں اپنی عدم مداخلت کی پالیسی کو برقرار رکھا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرانس مشرق وسطی میں اپنے کردار کو فروغ دینا چاہتا ہے. مغربی ایشیا میں اگست کے مہینے میں رونما ہونے والا ایک اہم واقعہ فلسطین کی نیم خود مختار انتظامیہ کے سربراہ کی صہیونی وزیر جنگ سے ملاقات تھا۔ صہیونی وزیر جنگ سے فلسطینی انتظامیہ کے صدر کی ملاقات کو فلسطینی گروہوں نے شہدا کے خون سے غداری اور ملت فلسطین کی پیٹ میں خنجر گھوپنے کے مترادف قرار دیتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ صہیونی حکومت کے سفاک وزیر جنگ بینی گانٹس سے فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس کی ملاقات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے تحریک حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو نے کہا کہ محمود عباس قومی اقدار کو پامال کر کے غاصب صہیونی حکومت کی شبیہ بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حماس کے ترجمان نے ملت فلسطین کے تمام طبقات اور گروہوں سے محمود عباس کے اس توہین آمیز رویے کی مخالفت میں ایک محاذ تشکیل دینے کی اپیل کی اور زور دے کر کہا کہ محمود عباس فلسطینی قوم کے نمائندے نہیں بلکہ صرف اپنی ذات کے نمائندے ہیں۔ تحریک جہاد اسلامی کے ترجمان طارق سلمہ نے بھی اس سلسلے میں کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے جاری محاصرے، جرائم و مظالم کے دوران صہیونی وزیر جنگ سے محمود عباس کی ملاقات ملت فلسطین کی پشت میں خنجر گھوپنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینی انتظامیہ اور اس کے سربراہ نے قومی معاہدے سے منہ موڑ لیا ہے اور قومی ڈائیلاگ کے لیے ایسی شرائط معین کر رہے ہیں کہ جو صہیونی حکومت کے فائدے میں ہیں، جبکہ صہیونی دشمن کے سرغنوں سے ملاقاتوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے جن کے ہاتھ بے گناہوں کے خون سے رنگین ہیں۔ صہیونی وزیر جنگ نے اسی طرح خبر دی ہے کہ محمود عباس نے ان سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں اقتصادی، سماجی، سیاسی اور سیکیورٹی کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ ذلت آمیز ملاقات ایسے عالم میں انجام پائی ہے کہ صہیونی حکومت نے شمالی غرب اردن کے شہر جنین میں ایک اور صہیونی بستی کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ بعض ذرائع کے مطابق صہیونی حکام نے ایک نئی صہیونی کالونی کی تعمیر کے لیے جنین کے قریب واقع برتا گزرگاہ کے قریب ایک پہاڑی علاقے میں بڑی تعداد میں گھر تعمیر کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اس کالونی کے جنوبی علاقے میں واقع زبدہ دیہات کی اراضی پر نصب کیے جانے والے اعلانات کے مطابق یہاں پر نئی کالونی تعمیر کرنے کے لیے زمین ہموار کی جا رہی ہے۔ صہیونی حکومت نے اس سلسلے میں اب تک کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا ہے، لیکن صہیونی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے وزیر اعظم بننے کے بعد پورے غرب اردن میں صہیونی کالونیوں کی تعمیر کی حمایت کی تھی۔ سامعین، مغربی ایشیا میں اگست کے مہینے میں رونما ہونے والا ایک اور اہم واقعہ آل خلیفہ حکومت کی جانب سے غاصب صہیونی حکومت کے لیے سفیر روانہ کرنے کا اقدام تھا۔ آل خلیفہ حکومت نے 29 جون 2021 کو خالد یوسف الجلاہمہ کو تل ابیب میں منامہ کا پہلا سفیر منصوب کیا تھا۔ الجلاہمہ نے گزشتہ دنوں باقاعدہ طور پر غاصب صہیونی حکومت میں اپنی سرگرمیاں شروع کر دی تھیں۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے بھی ایتان نائیہ کو بحرین کے لیے اپنے سفیر مقرر کیا۔ نائیہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں اسرائیل کے سفارت خانے میں سفارتی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں۔ کچھ دنوں قبل الجلاہمہ نے تل ابیب کا دورہ کیا تھا۔ اسی دوران بحرین کی وزیر صحت فائقہ صالح بھی منامہ میں غاصب صہیونی حکومت کی سفیر کی میزبان تھیں۔ بحرین کی جمعیت الوفاق کا کہنا ہے کہ تل ابیب میں بحرین کا سفیر خود اپنا اور آل خلیفہ کا نمائندہ ہے۔ بحرین کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کے طور پر جمعیت الوفاق کے نائب سیکرٹری نے تاکید کی ہے کہ تل ابیب میں بحرین کا سفیر ملک کی قوم کا نمائندہ نہیں ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جمعیت الوفاق کے نائب سیکرٹری شیخ حسین الدہی نے کہا کہ تل ابیب میں بحرین کے سفیر خالد یوسف الجلاہمہ صرف اپنے اور ان کے نمائندے ہیں جنہوں نے انہیں بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں الجلاہمہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم صرف اپنے اور ان کے نمائندے ہو جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، پورے بحرین کے نمائندے نہیں ہو۔ مرات البحرین ویب سائٹ کے مطابق جمعیت الوفاق کے نائب سیکرٹری کا کہنا تھا کہ بحرینی قوم کا الجلاہمہ سے کوئی ناتا نہیں ہے اور قوم انہیں باضابطہ طور پر قبول بھی نہیں کرتی، جس طرح غاصب صہیونی حکومت کو قبول نہیں کرتی۔ اس حکومت کی مکمل نابودی تک کبھی بھی باضابطہ طور پر ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بحرین فلسطینیوں کے ساتھ بدستور کھڑا ہے اور صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا غداری اور آر ہے۔ دوسری جانب فلسطین کی تحریک حماس نے بھی بحرینی سفیر کے تل ابیب میں تعیناتی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سمیع نبیہ پروگرام آس پاس سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم مضامین سے اقتباسات آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں روزنامہ کیہان جو ایران سے شائع ہوتا ہے۔ روزنامہ کیہان نے رہبر انقلاب اسلامی کی خبر کو موضوع بنایا ہے۔ اخبار لکھتا ہے امام حسین ملٹری یونیورسٹی میں مسلح افواج کے افسران کی مشترکہ پاسنگ آؤٹ پریڈ سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی اور مسلح افواج کے سپریم کمانڈر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے مسلح افواج کو سربلند ایرانی قوم اور طاقتور نیزوت نے عزیز کی سلامتی کی مستحکم فصیل قرار دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے شمال مغربی ہمسایہ ملکوں کے مسائل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ شمال مغربی ملکوں کے مسائل کا حل ان ملکوں میں غیر علاقائی عسکری مداخلت کی روک تھام میں مضمر ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے دوسرے کے بھروسے پر اپنی سلامتی کے تحفظ کو ایک وہم قرار دیا اور فرمایا کہ اس وہم میں مبتلا ہونے والوں کے منہ پر جلد تماچا پڑے گا، کیونکہ کسی بھی ملک کی سلامتی جنگ اور امن جیسے معاملات میں بیرونی مداخلت کسی سانحے سے کم نہیں ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کو ظاہری اور جھوٹی طاقت کا ایک نمونہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ 20 سال قبل امریکہ نے طالبان کو سرنگوں کرنے کے لیے افغانستان پر لشکر کشی کی تھی، اور اس طویل لشکر کشی کے دوران انہوں نے قتل و غارت اور جرائم کا ارتکاب کیا اور بے پناہ تباہی مچائی، لیکن تمام تر جانی اور مالی نقصان کے بعد حکومت طالبان کے سپرد کر کے باہر نکل گئے، اور یہ تمام ملکوں کے لیے سبق آموز واقعہ ہے۔ گارڈین نے خبر لگائی ہے اردن کے بادشاہ کی خفیہ پراپرٹی $10 کروڑ سے زیادہ پنڈورا پیپرز کا انکشاف۔ اردن وہ ملک ہے جسے سالانہ اربوں ڈالر غیر ملکی امداد دی جاتی ہے، اور گزشتہ 7 سال میں بے روزگاری کی شرح دگنی ہو گئی ہے، اور اب پنڈورا پیپر سے واضح ہو گیا ہے کہ ایسے ملک کے بادشاہ عبداللہ دوم نے $100 ملین سے زیادہ رقم امریکہ کے کیلیفورنیا اور واشنگٹن ڈی سی اور برطانوی دارالحکومت میں متعدد بنگلے اور لگژری مکانات خرید چکے ہیں۔ ان جائیداد کی خریداری کے لیے آف شور کمپنیوں کا سہارا لیا گیا۔ ان میں سب سے زیادہ شاندار بنگلہ امریکہ کی مالیبو ساحل پر خریدا گیا ہے، جسے ایک شاندار محل قرار دیا گیا ہے جس کے 26 کمرے ہیں۔ یہ پراپرٹی سن 2014 میں 35 ملین ڈالر دے کر خریدی گئی تھی۔ واشنگٹن میں خریدے گئے 3 کمروں کی قیمت 1.38 کروڑ ڈالر قرار دی گئی ہے۔ روزنامہ جنگ نے بھی پینڈورا پیپرز پر اپنی خبر لگائی ہے اور لکھا ہے کہ پینڈورا پیپر 700 پاکستانیوں کے نام سامنے آ گئے۔ پینڈورا پیپرز کی آف شور کمپنیوں کی لسٹ میں وزیر خزانہ شوکت ترین، وفاقی وزیر مونس الہی، سینیٹر فیصل واڈا اور سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان کے نام بھی موجود ہیں۔ پینڈورا پیپرز کی فہرست میں نون لیگ کے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے بیٹے کا نام بھی آ گئے، جبکہ پاکستان پیپل پارٹی کے شرجیل میمن بھی اس لسٹ کا حصہ ہیں۔ پینڈورا پیپرز میں وفاقی وزیر صنعت خسرو بختیار کے اہل خانہ کے نام بھی آف شور کمپنی میں نکل آئے ہیں۔ اس لسٹ میں وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی وقار مسعود کے بیٹے اور ایگزیکٹ کمپنی کے مالک شیخ شعیب کے نام بھی آف شور کمپنی ایک نکل آئی ہے۔ پینڈورا پیپرز کی فہرست میں کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران، کچھ بینکار، کچھ کاروباری شخصیات اور کچھ میڈیا مالکان کے نام بھی شامل ہیں۔ اور سمیں اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع نبیہ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام افکار و نظریات۔ پروگرام افکار و نظریات کے بعد اقتصاد نامہ پیش کیا جائے گا۔ سامع، اقتصاد نامہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا، جس کے ساتھ ہی ہماری نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو پہلے سماعت فرمائیے افکار و نظریات۔
افکار و نظریات۔
سامعین، پروگرام افکار و نظریات لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ڈھاکہ کے تل ابیب حکومت کی طرف جھکاؤ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، بنگلہ دیش آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے، اور گنجان آبادی والے ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش تقریباً 16 کروڑ آبادی والا عالم اسلام کا ایک ملک ہے۔ 1971 میں پاکستان سے آزادی حاصل کرنے کے فوراً بعد غاصب صہیونی حکومت نے تسلیم کر لیا تھا۔ غاصب صہیونی حکومت نے اپنے بانی بن گوریون کی ارد گرد سے اتحاد کی حکمت عملی کے دائرے میں ہمیشہ غیر عرب اسلامی ممالک، من جملہ بنگلہ دیش جیسے ملکوں کے ساتھ تعلقات کی کوشش کی ہے۔ بہرحال، بنگلہ دیش مجیب الرحمان کی قیادت میں، کہ جو عوامی لیگ پارٹی کے قائد تھے اور ڈھاکہ کو پاکستان سے آزادی دلانے میں ان کا اہم کردار رہا ہے، مجیب الرحمان نے ایک آزاد پالیسی پر عمل کرتے ہوئے یاسر عرفات کی قیادت میں فلسطین لیبریشن آرگنائزیشن کی حمایت کی اور اسرائیلی حکومت کی باضابطہ تعلقات کی درخواست کو نظر انداز کیا۔ اس کے باوجود غاصب صہیونی حکومت نے مختلف راستوں سے بنگلہ دیش سے قریب ہونے کی اپنی کوشش جاری رکھی۔ غاصب صہیونی حکومت کے پہلے صدر ڈیوڈ بن گوریون کے نظریے کے مطابق، جسے ارد گرد کے اتحاد کے نظریے کے عنوان سے وضع کیا گیا تھا، غاصب صہیونی حکومت مغربی ایشیا میں فلسطین کے حامی مسلمان عرب ملکوں کے محاصرے میں واقع ہونے کی وجہ سے ہمیشہ اپنے آپ کو اس پوزیشن سے باہر نکلنے کے لیے علاقے کے غیر عرب ملکوں کے ساتھ قریبی تعلقات برقرار کرنے کے در پہ رہی ہے۔ اس زمانے میں دو ممالک ایران کی شاہی حکومت اور ترکی گوریون کے نظریے میں ترجیحات میں قرار پائے۔ اسی طرح افریقی ملک ایتھوپیا میں دو مذہبی برادریوں اور لبنانی عیسائیوں کو بھی اسی نظریے میں شامل کیا گیا، لیکن اس سے غاصب صہیونی حکومت کی تنہائی سے نکلنے کی مشکل حل نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس حکومت کے بعد کے لیڈروں نے ہندوستان سمیت جنوبی ایشیا کے ان اہم ممالک پر خصوصی توجہ دی جہاں آبادی کی اکثریت ہندو اور غیر مسلم تھی۔ چونکہ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے بعد سب سے اہم اور سب سے زیادہ آبادی والا اسلامی ملک پاکستان کے نام سے مذہب کی بنیاد پر قائم ہوا تھا، اور برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے روایتی طور پر اسرائیلی حکومت کی مخالفت کی تھی، اس لیے صہیونی حکومت نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اختلافات دشمنی پیدا کی اور اس کا مقصد پاکستان کو کمزور کرنا ہے۔ سامعین، پاکستان دو حصوں پر مشتمل تھا، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان، اور ہندوستان کی سرزمین جغرافیائی طور پر مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے دو حصوں میں ہوئی۔ اس صورتحال نے ہندوستان کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ بنگالی قوم پرستوں اور علیحدگی پسندوں کی مدد سے پاکستان پر اپنی توجہ مرکوز رکھے۔ بنگلہ دیش نے 1971 عیسوی میں ایک تاریخی موقع سے فائدہ اٹھایا اور خانہ جنگی کے شروع ہوتے ہی ہندوستان کی حمایت کے ذریعے عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں بنگالی قوم پرستوں نے الیکشن جیت لیا، لیکن پاکستانی فوج اقتدار ان کے حوالے کرنے سے گریزا تھی۔ لہٰذا یہ واقعات مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے اور موجودہ بنگلہ دیش کے قیام کا باعث بنے۔ اس صورتحال نے نہ صرف ہندوستان کے لیے ایک موقع پیدا کیا بلکہ صہیونی حکومت کے لیے بھی ایک سنہری موقع فراہم ہوا۔ اس نے بنگالی قوم پرستوں کو ہتھیار بھیج کر دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے فلسطینی نواز مسلم ممالک اور انڈونیشیا کے بعد دوسرے سب سے زیادہ مسلم آبادی والے ملک کو کمزور کرنے کے لیے ایک سازشی جال بچھائے۔ اس طرح عوامی لیگ پارٹی اور اسرائیلی حکومت کے درمیان پہلا خفیہ رابطہ نئے ملک بنگلہ دیش کو ہندوستان کے ذریعے ہتھیار بھیج کر کیا گیا۔ سامعین، عوامی لیگ پارٹی کو مسلمان بچوں، عورتوں اور مردوں کی قاتل غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ ہر طرح کے تعاون کے حوالے سے بنگلہ دیشی مسلمانوں کی شدید مخالفت کا علم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنگلہ دیش میں اپنے اثر رسوخ کے لیے صہیونیوں کے لیے کسی بھی قسم کا موقع فراہم نہ ہوا، اور بنگلہ دیش میں اپنے اثر رسوخ کو بڑھانے کے لیے اسرائیل کی تمام کوششیں کسی حد تک ناکام رہیں۔ بعد میں بنگلہ دیش کے بنیادی آئین کی تدوین اور اس کی منظوری میں اس ملک کے مسلمان عوام بنگلہ دیش کے پاسپورٹ کو اسرائیل کے علاوہ تمام ملکوں میں استعمال کرنے جیسی عبارت لانے میں کامیاب ہو گئے، اور بنگلہ دیش کے آئین کے مطابق اس ملک کا باشندہ ہر قسم کے غاصب اسرائیل کے سفر پر قانونی لحاظ سے مجرم قرار دیا گیا ہے، اور یہ نئے تازہ تاسیس ہونے والے اسلامی ملک میں غاصب صہیونی حکومت کے اثر رسوخ کے منصوبے کی ایک بڑی شکست تھی۔ صہیونیوں کی کوشش تھی کہ وہ تازہ آزادی حاصل کرنے والے ملک بنگلہ دیش کی مشکلات سے غلط فائدہ اٹھا کر اس ملک میں اپنے اثر رسوخ میں وسعت دیں۔ صہیونی حکومت کی طرف سے بنگلہ دیش کے نام سے نئے قائم شدہ ملک میں گھسنے کی کوشش کی۔ سب سے اہم علامتیں بن گوریون نظریے کے فریم ورک میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بنگالیوں اور پاکستانی فوج کے درمیان جنگ کے دوران صہیونی حکومت نے پاکستان کی خانہ جنگی کو جنگ آزادی قرار دیا، اور ہندوستان کے ذریعے بنگالی جنگجوؤں کو اسلحہ فراہم کرنے کی کوشش کی۔ در حقیقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ بنگلہ دیش کی جنگ اس قسم کے تعلقات میں ایک اہم موڑ تھی، کیونکہ اسرائیلی حکومت سے ہتھیاروں کی وصولی اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی اور جواہر لال نہرو کی بیٹی کی رائے اور منظوری سے کی گئی تھی، جو خود اسرائیل کی مخالفت کے لیے مشہور تھی۔ سامعین، ارد گرد اتحاد کے نظریے کی بنیادی وجہ اس حقیقت کا ادراک تھا کہ غاصب صہیونی حکومت، جس نے فلسطینی زمین پر طاقت کے ذریعے قبضہ کیا تھا اور ہزاروں بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا تھا اور لاکھوں بے گھر ہوئے تھے، پڑوسی مسلم اور عرب ممالک کے ہاتھوں کبھی شکست نہیں کھا سکتے تھے اور ہمیشہ ان کے غیظ و غضب کا شکار رہتی تھی۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ اسرائیلی حکومت اس کے مسلمان دشمنوں کی طرف سے محصور ہے اور یہ کہ عرب فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں، صہیونی حکومت کے لیڈروں نے اپنی توجہ خطے کے غیر عرب مسلم ممالک اور مغربی ایشیا کے عیسائی ممالک اور افریقہ کی طرف مبذول کی۔ اسی لیے صہیونیوں نے برصغیر پاک و ہند اور عرب دنیا سے باہر کے ممالک کو چنا تاکہ عالمی تنہائی سے باہر نکلنے کا راستہ ہموار ہو۔ بنگلہ دیش کی حکمراں جماعت عوامی لیگ نے ہرچند کے سرکاری طور پر کبھی بھی غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی تائید و تصدیق نہیں کی اور خود کو فلسطینیوں کا حامی سمجھتی ہے، لیکن ایسے قرائن و شواہد موجود ہیں کہ جس سے ڈھاکہ اور تل ابیب کے درمیان خفیہ تعلقات کا پتہ چلتا ہے۔ اس حقیقت کو ڈھاکہ میں فلسطین کے سفیر یوسف رمضان کے موقف سے سمجھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک مختصر بیان میں صرف اتنا کہا کہ حکومت بنگلہ دیش کا اپنے شہریوں کو اسرائیل کے سفر کی اجازت دینے کا اقدام فلسطین کی حکومت کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کہ فلسطینی بنگلہ دیش میں غاصب صہیونی حکومت کے بتدریج اثر رسوخ کے حوالے سے تشویش میں ہیں۔ بنگلہ دیش کے نئے الیکٹرانک پاسپورٹ سے اسرائیل کے علاوہ جیسی عبارت کا حذف کیا جانا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ڈھاکہ اور اس ملک کی حکمراں جماعت عوامی لیگ غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات میں دلچسپی رکھتی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
السلام علیکم، پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پروگرام اقتصاد نامہ میں ہم ہر ہفتے ایران خطے اور دنیا کی اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ماہرین معاشیات کے انٹرویوز بھی ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ پروگرام اقتصاد نامہ کا آغاز ہم ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے کر رہے ہیں۔
ایران کی تیل کی صنعت میں 145 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع۔ ایران و وینزویلا نے تیل کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں، رائٹرز۔ اگست میں ہندوستان کی خام تیل کی درآمدات اور اسٹیل کی برآمدات میں ریکارڈ اضافہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے کہا ہے کہ آئندہ 4 سے 8 برسوں کے دوران تیل کی صنعت میں 145 ارب ڈالر کی ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی ہے اور صدر ابراہیم رئیسی کی حکومت نے چینی کمپنیوں کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم نے چین کی آئل اینڈ گیس کمپنی سائنوپیک کے تہران میں دفتر کے سربراہ جنگ گئے ڈونگ سے ملاقات میں کہا کہ ہم چھوٹے بڑے منصوبوں پر عمل درآمد میں سائنوپیک کی صلاحیتوں اور توانائیوں سے واقف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ چینی کمپنی ایران اور اس کی آئل اینڈ گیس فیلڈ سے مکمل آشنائی رکھتی ہے اور وہ ایران اور عراق کے درمیان مشترکہ فیلڈ یاد آوران میں بھی کام کر سکتی ہے۔ جواد نے توقع ظاہر کی کہ اس شعبے میں ایران اور چین کے مابین بہت سے معاہدے ہو جائیں گے۔ رائٹرز نے رپورٹ دی ہے کہ ایران اور وینزویلا کے تیل کے شعبوں پر امریکہ کی سخت ترین پابندیوں کے باوجود دونوں ملکوں نے ایک بڑے سویپ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کے مطابق وینزویلا اپنے بھاری تیل کا ایران کی نیچرل گیس کنڈنسنٹ سے تبادلہ کرے گا اور اس طرح وہ اسے اپنے خام تیل کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت پہلی کھیپ رواں ہفتے کے دوران ارسال کر دی جائے گی۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ وینزویلا امریکی پابندیوں کے باوجود تیل کی برآمدات میں اضافہ کرنا چاہتا ہے اور وینزویلا کی آئل کمپنی پی ڈی وی ایس اے اور ایران کی قومی تیل کمپنی این آئی او سی کے مابین ہونے والا حالیہ معاہدہ اس میں مدد دے سکتا ہے۔ ہندوستان میں خام تیل کی درآمد اگست کے مہینے میں ایک ایسے وقت میں 3 ماہ کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے کہ جب ہندوستان آئل ریفائنریوں نے ملک میں تہواروں کا موسم شروع ہونے سے پہلے تیل کی خریداری میں اضافہ کیا ہے، جبکہ جولائی کے مہینے میں ہندوستان کی تیل کی درآمدات نچلی ترین سطح پر پہنچ گئی تھیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اگست کے مہینے میں ہندوستان کے خام تیل کی درآمد میں جولائی کے مہینے کی نسبت 15.8% اضافہ ہوا ہے اور یہ تقریباً 17.5 ملین ٹن تک پہنچ گئی ہیں کہ جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت 3.1% زیادہ ہے۔ دوسری جانب ہندوستان کی اسٹیل کی برآمدات میں اگست کے مہینے میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور یہ 2.5 ملین ٹن سے تجاوز کر گئی ہیں۔ ہندوستان میں گزشتہ 1.5 سال کے دوران کورونا بحران کے باوجود اسٹیل کی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
ایران میں تقریباً 70 اقسام کی معدنیات پائی جاتی ہیں اور ایران اپنے اس معدنی شعبے کو ترقی دینے کے لیے بہت ہی اہم اقدامات کر رہا ہے جن سے ان کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
ایران کے معدنیات کے ادارے کے کالا عہدیدار وجی اللہ جعفری نے کہا ہے کہ حالیہ برسوں کے دوران ایران کے معدنی ذخائر کی قدر میں تقریباً 7 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے ادارے نے حالیہ برسوں کے دوران کھدائی کے شعبے میں وسیع پیمانے پر ترقیاتی اقدامات انجام دیے ہیں کہ جس سے نئے قدرتی ذخائر دریافت ہوئے ہیں، جن میں سونا، لوہے کا پتھر، کوئلہ، تانبا اور زنک وغیرہ شامل ہیں۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق گزشتہ 5 ماہ کے دوران ایران کے معدنی شعبے کی برآمدات 5 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے اور یہ گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت 76% زیادہ ہے، جس میں سے تانبے کا حصہ 62 کروڑ ڈالر سے زیادہ ہے اور اس کی برآمدات میں گزشتہ سال کی نسبت 82% اضافہ ہوا ہے۔
اسی بارے میں ہم نے خیالات معلوم کیے ہیں ایران کے مشہور ماہر معاشیہ جناب سعید زرندی کے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ ایران کے معدنی شعبے کے بارے میں کس طرح اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی خدمت میں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ایران میں 68 قسم کے مختلف معدنی مادے تیل کو چھوڑ کر موجود ہیں، جن کا جو انکشاف شدہ جس کا حجم ہے وہ 37 ارب ٹن بتایا جا رہا ہے اور ممکنہ طور پر 57 ارب ٹن کے ذخائر موجود ہیں، اور اس طرح سے ایران دنیا کے 15 معدنی طاقتوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ اور لیکن یہ بات ہے کہ صرف 0.6% حصہ جو ایران کے جی ڈی پی کا ہے وہ معدنی مادوں پر مشتمل ہے، اور حالانکہ ایران کے پاس دنیا کے 7% کان موجود ہیں۔ ایران ایسے علاقے میں واقع ہے جہاں پہ اس کے اطراف میں ترکی اور سعودی عرب اور خلیج فارس کے اطراف کے ممالک ہیں جو اپنی ترقی اور اقتصادی پیش رفت کے لیے انہیں معدنی مادوں کی شدید ضرورت ہے، اور اس لحاظ سے وہاں پر کوئی خاص کان پائے بھی نہیں جاتے۔ ان ممالک نے جو آئرن اور ہے اس سلسلے میں سرمایہ کاری کی ہے اور اسٹیل کے پیداوار میں کام کیا ہے، لیکن جو ابتدائی مادہ ہے، خام مادہ ہے، وہ امپورٹ کرتے ہیں۔ اب ایران یہاں پر داخل ہو سکتا ہے اور ان ممالک کی ان ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ ایران میں 18% گیس کے ذخائر موجود ہیں دنیا بھر کے، اور 9% تیل کے ذخائر، تو اور معدنی شعبے میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ اب جو ہیں مختلف قسم کی پیداوار حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو انرجی کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس ذریعے تیل اور گیس کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے. اور کیونکہ ایران میں قیمت توانائی کی انرجی کی بہت مناسب ہے اور حتیٰ کہ دنیا کے 50% حصے پر مشتمل ہے, لہٰذا یہ پورا سلسلہ جو ہے بہت سستے میں انجام پا سکتا ہے. سرمایہ کاری اس سلسلے میں مختلف اقدامات کیے گئے ہیں, مثال کے طور پر سونا, آئرن اور اینٹی موان, بورٹ, کوئلہ, باکسٹ, لیڈ, زنک, خالص تانبا, پوٹیشیم, میگنیشیم, ان سب میں کافی ترقی دکھائی دے رہی ہے اور سرمایہ کاری کی گئی ہے, لیکن اس سے زیادہ کی ضرورت ہے. اور اگر یہ کام کر دیا گیا تو ایران کو 774 ارب ڈالر کا فائدہ ہوگا, اور جب یہ مادے جو ہیں حاصل ہو جائیں گے, اور مستقبل بعید میں 1045 ارب ڈالر کا فائدہ متوقع ہے. یہ اگلے 20 سال کی بات کی جا رہی ہے, اور تقریباً اوسط درجے میں 1500 ارب ڈالر کا ایران کو فائدہ ہوگا اگر صحیح طریقے سے سرمایہ کاری کی گئی معدنی شعبے میں. مختلف بینکس اور حتیٰ کہ کمپنیز اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں, اسٹاک مارکیٹ میں کام کیا جا رہا ہے, اور ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ حکومت بھی حمایت کرے اور نجی شعبہ بھی اس شعبے میں داخل ہو.
جی بہت بہت شکریہ, یہ تھے جناب سعید زرندی. چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب, اور یہ ہے نینو ٹیکنالوجی کا موضوع, جس میں ایران دنیا کے تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک کے صف میں شامل ہے, اور ایک اہم پروڈکٹ جو ایران تیار کر رہا ہے وہ نینو فائبر ہے جو بہت سے شعبوں میں استعمال ہوتی ہے.
نینو ٹیکنالوجی آج دنیا کے تقریباً تمام شعبوں میں استعمال کی جا رہی ہے, جن میں گھریلو, صنعتی, گاڑیاں تیار کرنے, ٹیکسٹائل, رنگ بنانے, میڈیکل, فارماسیوٹیکل, بلڈنگ مٹیریل اور توانائی کی صنعتیں وغیرہ شامل ہیں. ایران نینو ٹیکنالوجی کے شعبے میں دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے, اور نینو کے شعبے میں ایک اہم چیز نینو فائبر کی تیاری ہے کہ جس کے استعمال میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. نینو فائبر صحت عامہ, ماحولیات, صنعت اور لیبورٹری آلات جیسے شعبوں میں استعمال ہوتا ہے. پالیمر نینو فائبر مختلف سینسر, فلٹر, کورس, سولر پینل وغیرہ بنانے کے لیے ایک بہترین آپشن ہے. نینو فائبر کو ہوا کی فلٹریشن, گاڑیاں تیار کرنے کی صنعت, بجلی گھر, پانی صاف کرنے کے فلٹر, خاص طور پر N95 اور N99 ماسک بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے, اور اس سے ان کی افادیت میں 2 سے 3 گنا اضافہ ہو جاتا ہے. خوش قسمتی سے ایران نینو فائبر کی تیاری کی ٹیکنالوجی اور آلات کی تیاری میں بہت اچھی پوزیشن اور صلاحیت کا حامل ہے. ایرانی کمپنیاں ISO اسٹینڈرڈز کے ساتھ نینو فائبر تیار کرنے والی مشینیں بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے, کہ جس سے اس کی برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوگا.
ایران کی نینو ٹیکنالوجی کے شعبے میں ترقی, رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی. اور اب چلتے ہیں پاکستان کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان برسر اقتدار آئے ہیں, تو پاکستان اور افغانستان کی تجارت اس کے بعد کیسی رہی ہے, اس کے بارے میں پاکستان کے معروف ایکسپورٹر جناب ناصر خان پاک افغان تجارت کے مواقع اور امکانات کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں.
اس وقت جو پاک افغان تجارت میں فرق پڑا ہے, جو نئی رجیم آئی ہے, اس سے میں خود جو ہے 25-30 سال سے ایکسپورٹ کر رہا ہوں افغانستان. تقریباً 200-300% تک ہماری جو ڈیمانڈ تھی وہاں پہ ہماری پروڈکٹس کی, وہ بڑھ گئی ہیں. تو اس صورتحال میں ہم نے گورنمنٹ سے بھی درخواست یہی کی تھی کہ جو وہاں پہ ہمیں پیمنٹ کا ایشو ہے, تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ جن کو پاک روپیز میں کر دیں. دیکھیں یہاں سے تو زیادہ تر جو جا رہے ہیں وہ تو فوڈ آئٹمز ہیں, اور وہاں سے بھی زیادہ تر جو فریش فروٹ ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, اور اس کے علاوہ میوہ جات ہیں, وہ وہاں سے بہت زیادہ آ رہے ہیں. ابھی تک تو صورتحال یہی ہے, تقریباً یہاں سے چمن بارڈر سے اور تورخم بارڈر سے روزانہ کوئی 600-700 ٹرک آتے اور جاتے رہتے ہیں. دیکھیں اس وقت تو جو ہم نے ہمارے پاس ڈیٹا آیا ہوا ہے 2020 کا, اس کے مطابق پاکستان سے جو اس ٹائم ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ تقریباً کوئی 700 ملین ڈالر کے آس پاس ہو رہی ہے سالانہ, اور وہاں سے امپورٹ 500 ڈالر کی ہو رہی ہے. تو اگر ہم ٹوٹل ٹریڈ کی بات کریں تو 1.2 بلین ڈالر جو ہے وہ 2020 کی جو ہے نا ٹریڈ آ رہی تھی. لیکن اس سال جو ہمیں لگ رہا ہے 2021 جب کلوز ہوگا تو یہ میرے خیال میں 100% تک بڑھ جائے گی. جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے یہ 2.5 بلین تک بھی جا سکتا ہے ٹوٹل ٹریڈ. مین آئٹم جو وہاں پہ ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھی ہے وہ بیسیکلی جو فوڈ آئٹم ہے جس میں آٹا ہے, گھی ہے, چاول ہے, اس جیسے آئٹموں کا وہاں پہ بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے ڈیمانڈ میں. اس کے علاوہ میڈیسنز میں بہت اضافہ ہو گیا ہے وہاں پہ. تو یہ جو مین آئٹم ہے وہ تو یہی ہے.
بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب ناصر خان جو پاک افغان تجارت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اور چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب, اور یہ ہے ایران کے صوبہ گلستان میں آکلا انڈسٹریل زون جو ایران کے ہمسائے ممالک کے ساتھ تجارت میں بہت ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے.
صنعتی زونز, وسائل و امکانات مہیا ہونے اور دفتری اخراجات اور سروسز کے شفاف ہونے کی بنا پر پیداوار اور سرمایہ کاری کے لیے اہم سمجھے جاتے ہیں. ایران میں صنعتی زونز پانی, بجلی, گیس اور تیز رفتار انٹرنیٹ اور دیگر سہولیات کے حامل ہیں. ایران کے صوبہ گلستان میں آقلا صنعتی زون میں یہ تمام سہولیات موجود ہونے کے ساتھ ساتھ کیسپین سی اور وسطی ایشیا کے ملکوں کے ہمسائے میں واقع ہونے کی بنا پر یہ سرمایہ کاری کے لیے ایک بہترین جگہ ہے. اس کے علاوہ ایران اور ترکمنستان کے درمیان ریل رابطہ بھی آقلا صنعتی زون کے لیے وسطی ایشیا کے ملکوں, چین اور روس کی مارکیٹوں تک پہنچنے کے لیے ایک بہترین سہولت ہے. آقلا صنعتی زون گرگان روڈ پر 12 کلومیٹر کے فاصلے پر آقلا میں واقع ہے. یہ صوبہ گلستان کا قدیمی ترین صنعتی زون ہے اور اس میں پانی, بجلی, گیس, ٹیلی فون اور تیز رفتار انٹرنیٹ سمیت ہر قسم کی جدید سہولیات فراہم کی گئی ہیں. صوبہ گلستان ایران کے شمالی حصے میں واقع ہے کہ جس کے شمال میں ترکمنستان, جنوب میں صوبہ سمنان, مشرق میں صوبہ خراسان اور مغرب میں کیسپین سی اور صوبہ مازندران واقع ہیں.
اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا. ہمیں امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کے توقعات پر پورا اترا ہوگا. آئندہ پروگرام تک کے لیے اظفر کاظمی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Thank you.